نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے، نفس نفس میں ٹھہرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ پہنچنا بڑا کمال نہیں، بلندیوں پہ پہنچنا بڑا کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کی طبعی بیداری اور دینی بیداری کے لیے حضرت علامہ کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اب میں اپنے عظیم قائد کو انتہائی ادب کے ساتھ دعوت دوں گا کہ وہ اپنے جواہر پاروں سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرے اور ہمارے لیے عمل کی ایک صراط اور ایک راہ متعین کرے کہ جس پر چل کر مدینے کا سفر آسان ہو جائے۔ السلام علیکم۔
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، صدق الله العظيم۔ قابل قدر علماء غریب احترام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے خزانوں، قدس کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا یہ پہلا عظیم الشان ہو پر وہ سنی اجتماع جو نہایت ہی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور کل و جوال کے بہت سارے غلامان رسول اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اپنے رب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ معبود برحق پالنہار حقیقی، آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان ہو پر وہ سنی اجتماع درحقیقت ایک عملی انقلاب کے لیے، ایک علمی انقلاب کے لیے اور ایک فکری انقلاب کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ اس اجتماع کے ذریعے لاکھوں فرزند بنانے کو ہی اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کی بھی غلطیوں کا احساس اور اپنی تباہی اور بربادی کے اسباب اور ساتھ ہی ساتھ مستقبل کی تابناکی کے حوالے سے کس راہ کا مسافر بننا چاہیے اس کے حوالے سے دستور یہاں پر حاصل کرتے ہیں اور سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات کے ذریعے اپنی زندگی کو کامیابی اور کامرانی کی شاہراہ پر گامزن کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج کی صدی و شام وہ پر سنی اجتماع میں بھی میں آپ کے دل و دماغ کو آپ کی توجہ کو ایک ایسے عمل کی طرف مائل کروں جس عمل کی کوتاہی کی بنیاد پر ہم نے اپنے اسلاف کی جو کامیابی کی میراث تھی وہ کامیابی کی میراث ہم لکھو تھی. ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان بھی ہمارے آزادی جس سم کو چلے جاتے تھے انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا تھا. ان کی کیفیت یہ تھی کہ بنجر زمینوں پر قدم رکھتے تھے وہ زمین زندہ اٹھایا کرتی تھی. بہت سارے تاریخ دلوں پر ان کی نگاہیں شفقت پر جاتی تھی تو وہ منور مجلہ اٹھایا کرتا تھا. عالم یہ تھا کہ اپنے تو اپنے پڑائی میں ان کے کردار کی قسم کھایا کرتے تھے اور ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اسلام کو ایک سچے مذہب کی حیثیت سے ماننے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے. وہ صرف اسلام پیش نہیں کرتے تھے بلکہ وہ سب پاپا اسلام لانے والے تھے اور ان کی زندگی کا اٹھنے والا ہر قدم اسلام کے آئین مطابق ہوتا اور ان کا کوئی قدم خلاف اسلام خلاف شریعت گزرتا کا نظر نہیں آتا تھا اٹھتا کا نظر نہیں آتا تھا.
جہاں امت کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور بہت ساری پریشانیاں اس امت کو بھی ہو چکی ہیں ہمارا دانش سرتا یہ محسوس کر رہا ہے اس امت کی پریباندگی کا سب سبب جہالت ہے معاشی بدحالی ہے سیاسی زوال ہے انسانی چیزوں نے آج مسلمان کو تباہ و برباد کر دیا.
ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں ان چیزوں کا دخل ہے وہاں ایک عظیم ایک بہت بڑی فکری وہ تعلیم کا بھی دخل ہے جس کی دنیا پر آج مسلمان تباہ و برباد ہے.
وہ فکر کون سی ہے وہ سوچ کون سی ہے دنیا کی ساری حقیقتیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ اسلام اٹھانے کے لیے آیا ہے گرانے کے لیے نہیں آیا اور تاریخ تباہوں کے لیے برامن اسلام کو مضبوطی سے تھاما.
اللہ نے اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور میدان محشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا. یہ ایک واقعے کے ذریعے اسلام سے اطمینان کے حوالے سے آپ کے دل و دماغ کو تھوڑا سا منور کروں گا
اور پھر میں آپ کے سوال والی کا انتخاب کروں گا آپ کا آپ کے سب کو جگہ کے جھنجھونے کی کوشش کروں گا
اور پھر میں کہوں گا کہ خود اپنی ذات سے یہ سوال پوچھ کر اپنی ہی ذات سے اس کا جواب تم حاصل کرو.
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بہنوں اسلام بے چین کرنے کے لیے نہیں
اسلام قرار دینے کے لیے آیا ہے سکون دینے کے لیے آیا ہے اطمینان دینے کے لیے آیا ہے. نبی کریم کا ایک واقعہ ہے ایک انگریزی کپڑ فورین سے ممبئی کی سرزمین پر آیا
اور آنے کے بعد آپ تاج ہوٹل کے اندر انہوں نے قیام کیا
اور کئی دنوں تک ممبئی کے مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد جب یہاں سے جانے کے اور آ جانے کے دن قریب تھے تو اس دنوں کی تکمیل سے پہلے ایک دن بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ممبئی کے اندر ایک جھوپڑ پٹی ہے سلم ایریا ہے جو ایشیا کا سب سے بڑا سلم ایریا سمجھا جاتا ہے میں چاہتی ہوں کہ جا کر کے ذرا ان جھوپڑ پٹیوں کا بھی جائزہ لوں. شوہر نے
کہا میں نہیں آؤں گا وہاں بہت گندگی ہوتی ہے تاثر پیدا ہوتا ہے.
وہاں جانے کے بعد میں سوچتا ہے کہ تم امراض مجھے لازم خود ہیں. بیوی نے کہا نہیں میں تو ضرور جاؤں گی. شوہر نے کہا تم جا سکتی ہو میں نہیں آتا. عورت نے گائڈ اپنے ساتھ لیا اور ماہر جو پٹی کی طرف وہ آئی.
آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی کئی گلیاں پھر وہاں پر نالیاں
پھر غریب بچوں کا وہاں پر نزاکت کرنا یہ ساری چیزیں بالکل حیران چھپی ہوئی بات نہیں. گلی میں جیسے ہی قدم رکھتی ہے ناک وہ ڈھنک لیتی ہے اور ایک ایک جھوپڑی کے اندر جھانکنا شروع کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ 10x10 کا چھوٹا سا جھونپڑا ہے پر اس میں کچھ بچے کچھ مرد کچھ عورتیں اپنی زندگی کے لمحات گزار رہی ہیں.
اسے حیرت ہوتی ہے کہ 10x10 کے جھونپڑے کے اندر مانا بنا ہوا ہے اور اسی کے اندر سب زندگی کاٹ رہی ہے.
کوئی پسینے میں شراب ہوئی ہے, کوئی بنیاد اور لونگی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کی آج ہے, کوئی کی دال ہے. کئی جھونپڑوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہ جیسے جھونپڑے کے قریب سے جو خاتون دل کو خاتون گزرتی ہے کہ جس جھونپڑے کے اندر ایک عورت مسلح بچھا کر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے
وہ انگریز خاتون باہر آئی ہے
اور اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ جہاں کئی جھونپڑوں کے رہنے والوں کے چہروں پر اداسی کی غمگینی تھی وہاں اس عورت کے چہرے پر اطمینان نظر آ رہا ہے, سکون نظر آ رہا ہے. جو روکی اور پرائز سے کہتی اس عورت کے چہرے پر میں سکون دیکھ رہی ہوں, میں اس عورت سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. گائیڈ نے کہا ٹھیک ہے, عورت سے سکھا یہ انگریز خاتون ہے, کچھ آپ سے پوچھنا چاہتی ہے. کہا ٹھیک ہے پوچھو, توجہ چاہوں گا.
اس انگریز خاتون نے گائے کے ذریعے اس عورت سے سوال کیا کہ یہ اتنا چھوٹا جھونپڑا ہے کہ اس میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, لیکن میں تم سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ سب وہ تاریخ جھونپڑے چل گئے
تمہارے چہرے پر جو اطمینان چھلک رہا ہے اس اطمینان کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ وہ عورت مسکراتی اور کہتی ہے میں بہت مطمئن ہوں اس جھونپڑے کے اندر, بہت مسکون ہوں اس جھونپڑے کے اندر. کہا کیوں؟ جتنا تمہارا مکان ہے اس سے کئی گنا زیادہ تو ہمارا باتھ روم میں بنا رہا ہے.
تمہیں میرے جھونپڑے کے اندر سکون کہتے ہیں, ہم مطمئن نہیں ہوتے.
تم اس جھونپڑے میں اتنے مطمئن کیسے ہو؟ اس عورت نے جواب میں کہا سنو, جھونپڑے میں رہنے والا بھی مرے گا, محل میں رہنے والا بھی مرے گا. جھونپڑا بھی عارضی ہے, محل بھی عارضی ہے. میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے.
میں اگر اس دنیا سے اسلام کے ساتھ واپس ہوئی تو دنیا میں قیامت کے سنگے سے باہر آؤں گا.
اسلام نے مجھے اطمینان دلا دیا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو جھونپڑے کی زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت میں اللہ کو محل عطا فرمائے گا
جس کی مثال ساری دنیا کے اندر محل پیش نہیں کر سکتا. اس لیے سنو, اسلام سب سے بڑی عورت ہے اور جو اس سے بڑی بات رکھتا ہے وہ جھونپڑے میں بھی مطمئن ہوتا ہے, مطمئن ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی مطمئن ہوتا ہے.
دنیا نے مسلمانوں کی فکر پر قبضہ کیا, توجہ چاہوں گا.
آج بھی سبھی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی ایمانداری کا سوال, مسلمانوں کا سوال,
مسلمانوں کی پریشانیوں کا سبب اس کا مذہب مان جانا. جس طریقے سے عورتوں کو پاور بنایا جا رہا ہے کہ اسلام تمہارے حوالے سے سخت قانون دے رکھا ہے, تمہیں پردے کی پابندی, حجاب کی پابندی, تم دوسری شادی نہیں کر سکتی,
یہ ساری پابندیاں تمہارے لیے
اور اسلام نے تمہارے لیے
کیا ہے.
بالکل اسی طریقے سے پوری دنیا کے پڑھے لکھے مسلمانوں کو اور عام مسلمانوں کو یہ دعوی کرایا جا رہا ہے کہ اسلام ہی تمہاری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اس فکری جلغار کا شکار 80% مسلمان ہو چکا ہے,
اور یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان اگر تعلیم حاصل کر لے, ہائی پروفائل ہو جائے
تو نماز کی ادائیگی غیر مسلموں کے ساتھ ہونے کے وقت وہ شرم محسوس کرتا ہے, اور شادیوں کی تقاریب کے اندر دلہن بنی ہوئی بچی نماز کے اوقات میں نماز ادا کرنے پر شرم محسوس کرتی ہے کہ عورتیں کیا کہیں گی, یہ بیوی ماں کب سے بن گئی, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دیندار کب سے بن گیا, ملا لوگ بھی کب سے بن گیا. یہ ایک سوچ, یہ ایک فکر ہے,
بلکہ بڑی لاگوں کے ساتھ آپ کو ایک طریقے یہ لگایا کا شکار مسلمان اس سے نہیں ہوگا
کہ بہت سارے مسلمان اپنے نام کو چھپاتے ہیں اور شارٹ فارم کے اندر اپنا نام رکھ کر آپ اپنی سر نیم لگا دیتے ہیں تاکہ سامنے والے کو پتا بھی نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. جو قوم مسلمان ہو کر اسلام سے مطمئن نہ ہو وہ قوم زمین پر عزت نہیں پا سکتی.
جو قوم اپنے اسلام اور قوم نہ ہو اور مسلمان ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے,
جو قوم کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتی. آج کے میں آپ کو بتاؤں اسلام آج طریقے سے عزت دیتا ہے, کس طریقے سے کامیابی ادا کرتا ہے.
سیدنا باب اللہ آزادی باب اللہ تبارک و تعالی عنہ امیر المومنین کی حیثیت سے ہیں اور بیت المقدس کی چابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی تبارک و تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دینے کے حوالے سے عیسائیوں نے حضرت ابو ہریرہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابی تمہارے ہاتھ میں نہیں امیر المومنین کے ہاتھ میں دیں گے. اگر امیر المومنین یہاں چلے آئیں تو مسلم کی سرزمین پر تشریف لے آئیں تو ہم انہیں بیت المقدس کی چابی دیں گے. حضرت ابو ہریرہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کو اطلاع دلوائی, حضور آپ مدینے سے یہاں تشریف لائے, اللہ نے آپ کے سر پہ لے کر فرمایا ہے اور بیت المقدس کی چابی ہمارے ہاتھوں میں آنے والی ہے. یہاں کے لوگوں نے کہا ہے چابی کو آپ کے سر پہ کریں گے, لہٰذا آپ تشریف لے آئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھی کو ساتھ لیتے ہیں, مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں. اللہ اللہ عدل انصاف کے پیدل کی عظمت پر قربان, جب سے پہلی جنت لال ہو کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ کی عظمت پر قربان کہ اللہ اللہ جناب کو ساتھ لیتے ہیں. لیکن کیفیت یہ ہے کہ تمہارا اپنے سواری پر سوار نہیں ہوتے بلکہ غلام کو بھی انسان سمجھتے ہیں, تو کچھ دیر باروں کے آگے سواری پر سوار ہوتے ہیں اور نکیل غلام کے ہاتھ میں ہوئیں گے, اور کچھ دیر باروں غلام جو ہے وہ سواری پر سوار ہوتا ہے. باروں کے آگے ہمارے ہاتھوں میں نکیل ہوتی ہے, دونوں روانہ ہوئے. اللہ اللہ شام کا جمع گھر تھی, بیٹھے کا جمع گھر تھا, درمیان میں ایک تالاب تھا جسے کھڑا کر کے اس کے اندر شہر کے اندر داخل ہونا تھا. کنارے پر لوگ کرے ہیں, مسلمان بھی کرے ہیں, عیسائی بھی کرے ہیں. اللہ اللہ ابھی بھی لوگ یہی کا انتظار ہو رہا ہے. تالاب سے گزرنے کے لیے اپنے پیروں میں موجود موزوں کو اتارتے ہیں, اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں اور بارش کی سوار ہوئی غلام کو سواری پر سوار کرتے ہیں اور پھر وہ تالاب کا راستہ طے کرتے ہیں. قربانی میں ہو رہے ہیں, جیسے ہی کنارے پر پہنچے حضرت ابو ہریرہ کے جراح نے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا
اور لوگوں نے یہ سوچا
جو صحابی پر سوار تھے وہی امیر المومنین ہوں گے لیکن جب فاروق اعظم کا استقبال ان سے مشافہ ان سے معاہدہ ان کا استقبال والہ اعلی انداز میں جب حضرت ابو بکر کا اتنے جیسا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تب لوگوں کو پتا چلا کہ غلام سواری پر سوار ہے اپنے کاندھے پر موزے آپ نے رکھ لیے غلام کو سواری پر سوار کر کے لے کر کے آئے لوگ کیا سوچیں گے
کتنا سننا تھا
اسلام عزت دینے کے لیے ہے اسلام سربلندی دینے کے لیے ہے
تاریخ اور آنکھ کر کے دیکھو
تو پتہ چلے گا ہمارے اسلاف ہمارے اکابرین
بلکہ اولیاء کی تصدیق اٹھا کر کے دیکھو ہندوستان کے شہنشاہ سے لے کر بغداد کے شہنشاہ تک
تاجدار مدینہ سے لے کر کے بریلی کے تاجدار تک تو آپ کو پتہ چلے گا ان کے جسم پر پیبل والا لباس ہوتا لیکن خدا کی قسم جہاں سے چلے جاتے اللہ عز و جل ان کے دلوں کے اندر لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمتوں کا سکہ بٹھا دیا سنو اسلام کی عزت دینے کے لیے آیا مسلمانوں کی یہ فکری کوتاہی ہے یہ فکری دیوالیہ پن ہے یہ فکری کمزوری ہے کہ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے اسلام اور قانون اسلام پر عمل کریں گے تو زمانہ ہمیں کچل دے گا معاشرے میں عزت حاصل نہیں کر سکتے پھر تمہارا یہ عقیدہ کہ اللہ عز و جل ہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا ہے تو اس عقیدے کا کیا
عقیدہ تو یہ ہے
جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تم نے کب سے یہ سمجھ لیا کہ عزت اور ذلت کسی انسان کے قبضے میں نہیں معلوم کہ عزت خدا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں ہمارے اطراف اسلام میں عزت تلاش کرتے تھے اسلام کے قانون پر عمل کر کے عزت حاصل کیا کرتے تھے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اولیاء کرام کی محبت اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے عزت حاصل کیا کرتے تھے
میں نے جس قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے
اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں کے جو باغ والے لوگ آئے اللہ کے نیک بندوں کے باغ والے جو لوگ آئے ان کی کوتاہیوں کا میرے کریم نے ذکر کیا اور ان کی کوتاہیوں سے پردہ اٹھایا کہ کس بنیاد پر یہ لوگ تباہی کے بہانے پر پہنچے بربادی کے بہانے پر پہنچے تو قرآن کہتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ
واتبعوا الشهوات
فسوف يلقون غيا
ان کے بعد جو نہ خلف آئے جو نالائق آئے ان بعد والوں کی غلطی یہ ہوئی
کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چلے
یہ دو چیزیں قرآن بتا رہا ہے نماز ضائع کی انہوں نے اور خواہشات کی پیروی کی
تو اللہ رب العزت نے کیا کیا فسوف یلقون غیا سب سے بدبودار جو جہنم کی وادی ہے مولا نے وہاں پہنچا دیا اس کا حقدار بنا دیا
تو دو کوتاہیاں نماز
خواہشات کی پیروی کرنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نماز ضائع کرنے کے حوالے سے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ نماز ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید المفسرین ہے, وہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرواتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کو تاخیر سے پڑھنا, اس کے وقت گزرنے کے قریب پڑھنا. زہر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے اور عصر کا وقت شروع ہونے کے قریب ہے, تب پڑھنا. ادھر پڑھے زہر, ادھر عصر شروع. عصر کی نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھنا کہ مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے, اس سے مراد یہ ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نماز کو معمولی عمل نہ سمجھو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو, یہ تدبیر اوقات اور یہ ترک صلات نے انسان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا. آج نماز کا ترک کرنا انسان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر چکا ہے, آپس کی رنجشیں بڑھا چکا ہے. ورنہ یہی نماز تھی, ایک انسان مسجد سے باہر آپس میں ہزار ٹینشن کے اندر ہو, آپس میں ہزار چیلا دستی کرتا ہو, لیکن جیسے ہی مسجد میں پہنچا اور سب کے اندر جس سے ایک اختلاف تھا اس کے بازو میں جا کر کے نماز میں کھڑا رہ گیا. آقا فرماتے ہیں کاندھوں سے کاندھا تم ملاؤ, دل سے دل اللہ ملا دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر ترک صلات مسلمان نے جتنا آسان لیا ہے اتنا کسی عمل کو نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو 300 حدیثوں کے ذریعے یہ واضح کر رہے ہیں کہ 300 صحابہ اس بات کا متفق تھے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے تباہ کی اس نے کفر کیا, اس نے کفر کیا. اور جس غوث پاک کی یاد میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے, وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نماز معمولی عمل نہیں ہے, یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ ایمان کے بعد متقین کی صفت جو قرآن نے بیان کی وہ سب سے پہلے نماز قائم کرنے والے کی حیثیت سے. قرآن کہتا ہے ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیات و تسلیم سے پہلے انبیاء کرام جو تشریف لائے, آپ ذرا اندازہ لگائیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل کی شکل میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اب آپ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی بیٹے کی ولادت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی الحمد للہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اور یہ دعا کرنے کے بعد اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلی دعا حضرت ابراہیم نے جو کی ہے وہ یہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے ہمارے لوگ
مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا تھا.
وہ آقائے کریم علیہ کو رہی والی تحیت و تسلیم جو چھوٹے سے بچے کے رونے کی وجہ سے
نماز مختصر کر دیتے تھے. جب سرکار نماز پڑھاتے تھے اور پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شارٹ کر دیتے تھے. لیکن آقا فرماتے بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو اور 9 سال کا ہو تو اسے مار کر کے نماز پڑھاؤ.
آج سوچو تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے؟
یہ نماز کو تم معمولی عمل نہ سمجھو,
نماز کو معمولی عبادت نہ سمجھو. یہ اتنی بڑی عبادت ہے
کہ جب بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے فوراً اللہ اپنے قرب کی دولت سے اسے مشرف فرماتا ہے. بندے
سے قریب بندہ اللہ سے قریب ہو جایا کرتا
ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح سے لے کر رات تک انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے دعوت دین کے فرائض انجام دیتے, صبح اٹھتے تھے تو ایک ہی فکر کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور مسلمان ہو جائیں. اور جواب میں کیا ہوتا؟ بھول نہیں پھینکے جاتے تھے, ہار نہیں پہنایا جاتا تھا.
آج تو دین کی دعوت آسان ہے, فلائٹ میں کاروں میں بڑے آرام کے ساتھ دین کی دعوت کے لیے لگو کیا جاتا ہے
اور گلہائے عقیدت اور مزید خدمتیں کی جاتی ہیں. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان ہوں کہ جب آپ دین کی دعوت کے لیے جاتے تھے تو آپ کی پنڈلیوں پر پتھر مارے جاتے تھے.
یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ کی پشت پر انگلیاں رکھی جاتی تھی.
ان ساری تکلیفوں کے باوجود جانتے ہیں آپ نماز کتنی اہم چیز ہے؟
میرا کریم دیکھ رہا ہے کہ میرا مضمون انسانوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے
اور تھک کر کے اتنا چور ہو جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, لیکن پھر بھی میرا رب اپنے محبوب سے کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. محبوب دن کی محنتوں کی وجہ سے تمہیں کثرت نماز کا موقع نہیں ملتا, تو اب ایک کام کرو رات کو نفل پڑھ لیا کرو, تہجد پڑھ لیا کرو. اللہ اللہ
پڑھا یہ چلا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب قدیم نے تہجد کو لازم قرار دے کر ان کے غلاموں کو درس دیا. اگر تمہیں دن میں نماز 5 وقت کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ نفل کا موقع نہیں ملتا
تو رات میں نے بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ تم سجدہ کر کے میرے قرب کی دعوت سے مارا مار ہو جائے. لیکن یہاں نفل تو کیا فرض کے لالے پڑے تھے,
اور دعوت دین کے لیے نماز سب سے بڑی قوت ہے. اور آج تک جتنے بھی دائیان دین تشریف لائے سب کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو
تو آپ کو کوئی ایک رات میں 500 رکعت پڑھتے ملے گا, کوئی 1000 رکعت پڑھتے ملے گا, کوئی کس طریقے سے پڑھتے ملے گا, کوئی ابوابین کا پابند ملے گا, کوئی 100 رکعت کا پابند ملے گا.
تب جا کے اسے ان کی زبانوں سے جملے نکلتے تھے تو لوگوں کی چیخ نکل جاتی تھی اور زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی. آج کہاں نماز کا شوق رہا؟ بلکہ قرآن کی اس آیت سے ذمہ داری محسوس کرے ہر باپ, ہر حکمراں, ہر ذمہ دار. اللہ فرماتا ہے الذین ان مکنناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جب زمین پر تمہیں حاکمیت ملے, جب زمین پر تمہیں حکمرانی اور اقتدار ملے, تو تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ نماز قائم کراؤ.
پتا یہ چلا ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کو نمازی بنائے,
ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کو نمازی بنائے, بیٹے کو نمازی بنائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم نے نماز کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے کہ ترک صلاح کو کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. یاد رکھو ترک صلاح اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے اپنی امان کو اٹھا لیتا ہے,
وہ اللہ کی امان سے نکل جاتا ہے, وہ اللہ کی امان سے نکل گیا. اور جو اللہ کی امان سے نکل جائے اسے کون پناہ دے گا, کون پناہ دے گا؟
یہی وجہ تو ہے کہ ہماری دعائیں سر کے اوپر تک نہیں جاتی. اور اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ ادھر لہروں کو جنبش بھی ادھر مولا کی رحمت کو کیا حال ہے. ہمیں اس بات کی فکر نہ رہی کہ ہم نماز پڑھیں, بیوی نماز پڑھے, اولاد نماز پڑھے, اس کی ہمیں فکر نہیں رہی.
ہمیں بس فکر ہے تو ایک ہی بات کی, بس تعیشات میں زندگی گزارے. تو یاد رکھو نماز کو ہلکا نہ سمجھو, معمولی نہ سمجھو,
بلکہ یہ اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ترک کرنے کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ کل بروز قیامت جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما صلتکم فی سقر, کس چیز نے تمہیں جہنم کے اس گڑھے کے اندر پہنچا دیا,
تو وہ جواب دیں گے قالو لم نکم من المصلین, ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے, ولم نکن نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, وکنا نخوض, اور ہم بےہودہ اور لغو چیزوں کے اندر گرفتار تھے.
تو پتا یہ چلا نماز کا ترک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا.
اور میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں, توجہ چاہوں گا, روزی کون دیتا ہے جواب دیں آپ, تو میں تھوڑا سا مطمئن ہو جاؤں کہ میری بات آپ سمجھ لیں. روزی کون دیتا ہے؟ زندگی کس نے دی؟ عزت کس کے قبضے میں ہے؟ موت کس کے قبضے میں ہے؟ جب سب کچھ آپ مانتے ہو تو یہ کیسے ہم بندے ہو گئے کہ معبود کی بارگاہ میں ہی سر جھکانے میں شرم محسوس ہو؟
مخلوق کا اتنا خیال کہ یہ کیا سوچے گا, منسٹر کیا سوچے گا, سرمایہ دار کیا سوچے گا, نان مسلم دوست کیا سوچے گا, پڑھے لکھے لوگ کیا سوچیں گے, یار یہ کیا کمال. میں خدا کی قسم امت مسلمہ کے بہت بڑے طبقے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, اور یہ وہ خود اپنے آپ کے اوپر احساس پیدا کریں اور جانے کیا یہ سچ نہیں ہے
بہت بڑے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو نماز پڑھنے میں شرم محسوس کرتا ہے, اور جسے خدا کے سامنے سر جھکانے میں شرم محسوس ہو میرا مولا پھر اسے عزت نہیں دیتا ہے, وہ پھر عزت کے لائق نہیں رہتا.
اور سن لو, دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا بڑا بنایا ہے ان سے بڑا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. جب
وہ بھی سجدہ کرے, میں آپ کو اگر عرض کروں
کہ ترک صلاۃ کتنا بڑا گناہ ہے تو آپ محسوس کریں گے. آج سوسائٹی کے اندر کوئی زنا کرے تو یہ سمجھا جاتا ہے یہ بہت بڑا پاپی ہے. شراب پیے تو سمجھا جاتا ہے بہت بڑا پاپی ہے. ڈاکہ زنی کرے تو سمجھا جاتا ہے بہت بڑا پاپی ہے. زبن کرے تو سمجھا جاتا ہے بہت بڑا پاپی ہے. سنو حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کرتی حضور میں بہت بڑی پاپی ہوں, بہت گنہگار و خطاکار ہوں, میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کون سا گناہ تجھ سے ہو گیا؟ اس نے کہا حضور زنا جیسا جرم مجھ سے سرزد ہوا اور پھر اسے حمل قرار پایا تو بیٹا جب پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل بھی کر دیا. اب اتنا بڑا پاپ میں نے کیا ہے, اب آپ کی بارگاہ میں حاضر آئی ہوں, میری مغفرت کی دعا فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا, ارشاد فرماتے چلی جا یہاں سے, کبھی ایسا نہ ہو کہ تیرے اس گناہ کی وجہ سے آسمان سے پتھر برسنے لگ جائیں. ابھی وہ عورت لرستے کانپتے جانے ہی جا رہی تھی کہ حضرت جبریل امین آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں, اس کو دعا فرماتے اس عورت سے عورت کے لیے, اور کیا اے موسیٰ علیہ السلام رب یہ فرماتا ہے اس عورت سے بھی بڑا پاپی کون ہے آپ کو بتاؤں؟ وہ عورت جس نے زنا کیا پھر بچہ پیدا ہوا تو اس کو قتل کر دیا, اس عورت سے بڑھ کر کے اس عورت کے گناہ سے بڑھ کر کے بھی کون سا گناہ ہے بتاؤ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کے گناہ سے بھی بڑھ کر کے گناہ. کہا ہاں, جو آدمی جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز ادا کرے وہ اس عورت کے پاپ سے بھی بڑا پاپی ہے. اللہ کے نزدیک وہ گناہ اس عورت کے گناہ سے بھی بڑھ کر کے ہے. مسلمانوں سوچو, آج سلامت ہے, توانا ہے, طاقت ہے, قوت ہے, آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ان کا انجام قیامت میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, جب نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی, کوئی پرسان حال نہ ہوگا. اس قیامت کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون. قیامت کے دن جب ان لوگوں سے جو دنیا میں شریف صحیح اور صالح تھے ان سے کہا جائے گا کہ سجدے کرو فلا یستطیعون, تو وہ سجدے کی استطاعت نہیں رکھیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور مفتی اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ حضرت کو آرام سے آنے دے, کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے, آنے دے حضرت کو.
تشریف رکھے آپ
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. وہ عظیم خطیب جن کی خطابت سے لوگ کے تاریخ دلوں کے اندر روشنی پیدا ہوئی اور بہت سارے اجنبیوں کو بولنے کا سلیقہ ملا, وہ حضور مفکر اسلام خطیب اعظم تشریف لا چکے ہیں. بس اب تھوڑی ہی دیر میں حضرت کا خطاب انشاءاللہ شروع ہوگا. میں اپنی بات کو ختم کر دوں, مکمل کر دوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى اصحابه وبارك وسلم. تو اب یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اسلاف سے ملی ہوئی جو میراث تھی, اس میراث کو نہ سنبھالنے کی بنیاد پر ہم دنیا میں بھی آج تباہی کے شکار ہیں, اور اگر ہم نے اسلام نہ کی تو اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالے میں پاک سفر و طفیل ہمیں دنیا میں اسلام کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ انجام بھی اللہ نہ کرے بہت خراب ہوگا. وہ میراث کیا تھی جسے ہم نے چھوڑ دی؟ تو قرآن کہتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. تو ترک صلاح کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح و سالم ہونے کے باوجود, توانائی کے باوجود, طاقت کے باوجود, تندرستی کے باوجود جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا, اللہ عز و جل ارشاد فرماتے یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعتن اوصارهم ترحقون ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون. جو دنیا میں صحیح و سالم ہے اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے, اور جو دنیا میں صحیح و سالم رہتے ہوئے سجدہ نہیں کرتے, کل بروز قیامت جب سب سجدے میں ہوں گے تو وہ اس وقت سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے. جب ساری مخلوق خدا کی بارگاہ میں جھک رہی ہوگی, تب وہ بندہ جو دنیا میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے پرہیز کرتا, اعتراض کرتا, اسے آخرت کے اندر بھی اللہ نہ کرے سخت تکلیفوں کا سامنا ہوگا. اس لیے آج کے اس اجتماع میں دو چیزوں کو ذہن میں لے کر جانا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنی فکر کو اس اعتبار سے پختہ رکھو کہ دنیا اور آخرت میں جو بھی عزت اللہ ہمیں عطا فرمائے گا وہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے ہی کی بنیاد پر عطا فرمائے گا. ایک چیز. دوسری چیز کہ جس طریقے سے آخرت کی تباہی کے حوالے سے قرآن نے بتایا کہ نماز ضائع کرنا اور خواہشات کے پیچھے چلنا, یہ کل بروز قیامت جہنم کی سب سے بدبودار وادی کے اندر جانے کے مترادف ہوگا, اور یہ اعمال لے جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں ہی ہم نماز کی پابندی کریں اور خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے قرآن کے اس فرمان پر عمل کریں اتبعوه لعلکم تهتدون, ان کے پیچھے پیچھے چلو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. کن کے پیچھے؟ تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, ان کی سنتوں پر عمل کرو تاکہ منزل مقصود مل جائے. ارے خواہشات کا پیروکار نہیں, نبی کی سنتوں پر عمل کر کے نبی کا پیروکار بننے کی کوشش کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ العزیز. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ بہت ساری جماعتیں گلی گلی اور کوچے کوچے نماز کے نام پر جا کر
ایمان پر ہاتھ صاف کر دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کا, ہمارے بھائیوں کا ایمان بھی سلامت رہے اور ان کے اعمال بھی درست ہو جائیں, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو سنی دعوت اسلامی سے وابستہ کرو. سنی دعوت اسلامی کے وفود کے اندر 3 روز کے لیے, 5 روز کے لیے, 10 روز کے لیے آپ نکلا کریں, وقت دیں تاکہ نماز بھی درست ہو جائے, عقائد بھی درست ہو جائیں. اور یہ یاد رکھیں, یہ 3, 5, 7, 9, 10, 40 روز کے لیے آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نکلیں گے تو یہ نکلنا کوئی معمولی عمل نہ ہوگا, بلکہ سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو قدم دین سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور وہ پیر جلد آلود ہوتے ہیں, اللہ ان قدموں کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا بلکہ جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت فرمائے گا. تو نکلو, محنت کرو, بہت ضرورت ہے. اور آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ آج ہماری قوم کس حد تک تباہی کے دہانے پر ہے, اور مختلف جماعتیں کس کس طریقے سے ہمارے بچوں کا اغوا کر رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے سلسلے میں محنت کریں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی اس مسجد کے امام حافظ عمران صاحب سے آپ رابطہ قائم کر کے جتنے دنوں کے لیے قافلے کے لیے آپ کو نکلنا ہے, نام درج کروائیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کے کام کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں. آپ میں سے جو بھی ساتھی سنی دعوت اسلامی کا کام اپنے علاقے میں شروع کروانا چاہتے ہوں, ان سے میری گزارش ہے مکتبہ طیبہ پر پہنچیں, وہاں پر ہمارے ذمہ دار جو مبلغ وہاں پر موجود ہوں گے, آپ وہاں پر نام درج کروائیں اور نکلو اللہ کی رضا کے لیے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی لیے کہا, کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.